إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دوستوں کی طرف سے جو دوسرا عنوان میرے ذمہ لگا تھا وہ ہے موجودہ دور میں کثرت کے ساتھ طلاق کا وقوع پذیر ہو رہا ہوں. میں طلاق کے اسباب اور وجوہات ذکر کرنے سے پہلے انتہائی اختصار کے ساتھ نکاح کے ذریعے قائم ہونے والے رشتے اور اس تعلق اور اس نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والی محبت کا تذکرہ کروں گا. کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے, اس رشتے کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ذکر کیا ہے. اس سے اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری جنس میں سے, تمہاری نسل میں سے اس نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جو تمہارے لیے سکون, راحت اور اطمینان کا مرجع ہے. وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس رشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت, الفت اور پیار ڈال دی. اور حقیقت یہ ہے, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یورا للمتحابین مثل النکاح. فرمایا کہ دنیا میں دوستوں کے اندر بڑی محبتیں ہوتی ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, پیار ہوتا ہے, لیکن ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی جو نکاح کے ذریعے جڑ جانے سے دو افراد کے درمیان پیدا ہوتی ہے. مرد اور عورت کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان جو ایک محبت ہے، فرمایا کہ ایسی محبت کسی اور جگہ نہیں دیکھی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستوں میں محبت ہوتی، مثالی محبتیں ہوتی، لیکن بالعموم اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوستوں کے درمیان جو محبتیں ہوتی ہیں، ان محبتوں کی آڑ میں کچھ مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی دوستی ہے، خاوند اور بیوی کی ایک ایسی دوستی ہے کہ جس میں مفادات کو بالا طاق رکھ دیا جاتا ہے، مفادات سے بالا تر ہو کر یہ دوستی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ حد درجہ پیار، محبت، ایک دوسرے کے خلاف بات کو سننا گوارا نہ کرنا، یہ ایک عجیب دوستی ہے اور مثالی دوستی ہے جس میں کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے، اور دونوں طرف سے قربانی کے جذبات ہی جذبات ہیں. ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کمیٹی کے دو افراد، ایک فرد صبح کو نکلتا ہے اور ایک جذبے کے تحت سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اور اس محنت اور مزدوری کو وہ اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، اس کو لوڈ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، لوڈ آ گئی ہے، نہیں، بلکہ ایک جذبے کے تحت گھر سے نکلتا ہے، وہ سارا دن محنت کرتا ہے اور کچھ حاصل کرنے کے بعد جب لاتا ہے تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہوئے لاتا ہے. وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی ہو، معقولات ہو، مشروبات ہو، ملبوسات ہو، ایک بڑا جذبہ ہے. اور دوسرا فرد جس کو بیوی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی حد درجہ ایک جذبہ ہے، پورا دن گھر کی صفائی، برتنوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، اولاد کی تربیت، آنے والے کا خیال رکھنا، کھانا پکانا، اور وہ اس کو اپنے لیے کوئی لوڈ نہیں سمجھتی، بہت یہ سمجھتی کہ یہ مصیبت ہے. یہ ایک عجیب رشتہ ہے. خاوند نے کہہ دیا کہ آج 10 مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرواہ نہیں، اس کو مصیبت نہیں سمجھتے. فیصلہ فرمایا کہ لم یورا للمتحابین بسر النکاح. فرمایا کہ نکاح کے ذریعے جو دوستی قائم ہوتی ہے، ایسی دوستی اللہ کی مخلوق میں دیکھنے میں نہیں آئی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، جس میں سکینت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، ہمدردی ہے، احساس ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے. صحابہ کرام اکثر قبیلہ جرہم کے خزانوں کا تذکرہ کرتے تھے. یہ بارہا آپ نے علماء سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. یہ قبیلہ یمن سے آیا اور مدت مدید تک مکہ المکرمہ پر حکومت کرتا رہا، یہ بادشاہ تھے. ایک وقت ایسا آیا ان کے حالات قدرے ناساز ہو گئے، ان کا رہنا مشکل ہو گیا، تو وقتی طور پر ان کو مکہ چھوڑنا پڑا. بادشاہ تھے، چھوڑنے سے پہلے، کیونکہ ارادے یہی تھے کہ دوبارہ آئیں گے، انہوں نے اپنے خزانوں کو مخفی انداز میں، غیر محسوس طریقے سے، مکہ کے چوفیر سارے پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت بڑی غار کے اندر دفنا دیا، اور لگاتار آگے پتھر ڈال ڈال کر تاکہ کسی کو محسوس تک نہ ہو. یہ چلے گئے مدت مدید کے بعد. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چرواہوں میں سے ایک چرواہا جس کا نام عبداللہ بن جدان تھا, یہ کنگلا انسان ہے, مفلس آدمی, گدا گر قسم کا, اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا اور یہی اس کا ذریعہ معاش. کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ ریوڑ لے جانا, جس طرح ایک انداز ہوتا ہے. اور یہ چرواہے محنتی بھی ہوتے ہیں اور ایک اتوار سے نکمے بھی ہوتے. بکریاں چلتی رہتی ہیں, یہ فارغ ہوتے. کبھی جڑی بوٹیوں پر ان کی تاکی شروع ہو جاتی ہے, درختوں کے پھلوں کے سہکے دیکھتے رہتے, نکمے بھی ہے. ایک دن ایک پہاڑ کی وہی چوٹی پر عبداللہ بن جدان کھڑا تھا, اس نے پتھروں کو دیکھا کہ غار کے آگے پتھر ہے اور پتھروں کا جو اسٹائل ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کسی نے پتھر رکھے ہوں. تو اس کے دل کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی, اس نے پتھروں کو ہٹانا شروع کر دیا کہ پیچھے کوئی چیز ہے. ہٹاتا رہا ہٹاتا رہا ہٹاتا رہا, پورا دن بکریاں بھی چلاتا تھا, پتھر دو چار تو نہیں تھے. پتھروں کو ہٹانے کے لیے تقریباً اس کو 3 مہینے لگ گئے. 3 مہینے بس اسی سائڈ پہ ذہن بن گیا, بکریاں چلتی رہتی, یہ پتھر ہٹاتا رہتا ہٹاتا رہتا. 3 مہینے کے بعد جب پتھر ہٹ گئے, کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے غار کے اندر سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے, سونا ہی سونا پڑا. اب اس نے کیا کیا, دن کو بکریاں چلاتا, بڑے غیر محسوس طریقے سے رات کو یہاں سے سونا نکال نکال کر گھر میں جمع کیا, حتیٰ کہ اس کے گھر کے جتنے کمرے تھے سونے کے ساتھ بھر گئے. یہ خزانہ تھا قبیلہ بنی قبیلہ جوہم کا. جب دولت اس کے پاس آ گئی, اس نے اہل مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے خزانہ دیا ہے, لہذا آج کے بعد یہ بکریاں تمہارے حوالے, اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اپنی سخاوت کو شروع کرتا ہوں. اس نے کیا کیا, ایک بہت بڑی دیگ بنائی, دیگ, اور ایک عملہ تشکیل کیا. 24 گھنٹے اس دیگ میں سالن پکتا رہتا, اور ایک عام اعلان تھا جو مسافر یہاں سے آئے اور جائے کھاتا جائے اور پیتا جائے. مکہ میں جس گھر کے اندر سالن نہ پکے روٹی نہ پکے یہاں سے لے جائے. 24 گھنٹے دیگ تو چھوٹی نہیں تھی. غصہ احمد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچپن کے اندر میں نے وہ دیگ دیکھی تھی. فرمایا کہ ہم بکریاں چلاتے تھے اور دوپہر کے وقت جب دھوپ ہوتی تھی تو مکہ میں درخت تو نہیں تھے, ہم سارے چرواہے عبداللہ بن جدام کی دیگ کے سائے کے نیچے بیٹھے رہتے تھے. بہت بڑی دیگ تھی, یہ بہت بڑی سخاوت. اور جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے سال کا اس کا بجٹ تھا 1000 اونٹ نہر کر کے حاجیوں کی وہ خدمت کرتا تھا. 1000 اونٹ. اب چونکہ حاجی اس وقت ایک دن کے لیے تو نہیں آتے تھے, لمبے لمبے سفر, آئے ہیں تو چلو اگلا بھی حج کر کے چلے جائے, دو دو چار چار حج کر کے چلے جاتے تھے. حاجیوں کے اندر جوڑے تقسیم کرنا, بڑا سکون, بڑی راحت میں ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی. اکثر صحابہ کرام عبداللہ بن جدان کی قسمت پر باتیں بھی کرتے اور افسوس بھی کرتے. افسوس یوں کرتے کہ چونکہ یہ عبداللہ بن جدان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھا. صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ سید عائشہ نے ایک دن اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدان کی سخاوت کیا قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر بیٹھے تھے اس وقت, تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے چٹائی کا ایک تنکا نکالا اور میں کہ عائشہ قیامت کے دن عبداللہ بن جدان کو اس کی سخاوت اس تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے گی. سید عائشہ چونک اٹھی اور عرض کی وجہ کیا ہے. آپ میں کہ اس لیے جب بھی وہ اللہ کو پکارتا تھا تو خالص اللہ کو نہیں پکارتا تھا, اس میں ملاوٹ ہوتی تھی، درمیان میں کسی کو لے آتا تھا، میری فلاں کے آگے، فلاں کی رب کے آگے، درمیان کے اندر واسطہ دیتا تھا، خالص ایک اللہ کو بات نہیں لگاتا تھا، اس لیے تنگے کے برابر اس کی سخاوت پیدا نہیں دے گی. بہرحال عبداللہ بن جدعان کی سخاوت اس کا باقی زندگی کے ایام سکون اور راحت والے. صحابہ کرام بتاتے، ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اخبرکم بخیر ما یکنس، تم نے بڑے بڑے خزانے بتائے ہیں، عبداللہ بن جدعان کے پاس تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا خزانہ، اس سے قیمتی خزانہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام چونک گئے، فرمایا کہ آج میں تمہیں خزانہ بتاتا ہوں، راحت کا، سکون کا، چین کا، اطمینان کا خزانہ بتاتا ہوں، اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں، اس سے قیمتی خزانہ کوئی نہیں. صحابہ کرام خاموش ہیں، کیا خزانہ ہے؟ فرمایا کہ المرأۃ صالحہ، نیک بیوی سب سے قیمتی خزانہ ہے. نیک بیوی سب سے قیمتی خزانہ ہے، راحت کی جگہ ہے نیک بیوی، سکون کی جگہ ہے، تھکاوٹ کے دور کرنے کی جگہ ہے، غم کو ہلکا کرنے کی جگہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے. جس کی تین علامتیں ہیں، اذا نظر الیہا سرت ہو، پہلی علامت نیک بیوی کی یہ ہے، اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اپنے خاوند کو خوش کر دے. یہ خوشی چہرے کی نہیں ہے خالی، چہرے کا انتخاب تو نکاح کے دن ہو گیا، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس کے اچھے عمل کو دیکھ کر خاوند خوش ہو جائے، اس کی اچھی اور پیاری زبان کو دیکھ کر خاوند خوش ہو جائے، شریف حدود میں لباس کو دیکھ کر خاوند خوش ہو جائے. یہ پہلی علامت، یہ مرا تو صالحہ نیک بیوی کی پہلی علامت، اس کا لباس ایسا ہو، اس کا کردار ایسا ہو، اس کے اخلاق ایسے ہوں، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ خاوند خوش رہے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب خاوند گھر سے باہر چلا جائے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی چوکی دار بن کر رہ جائے، اس کی عزت کی نگرانی کرے، اس کے مال کی نگرانی کرے، اس کے آنے والے خاندان کے افراد کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کو کہیں سے تکلیف نہ پہنچے، اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرے. یہ دوسری علامت ہے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، شریع حدود میں رہ کر خاوند جب اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم دے تو وہ نافرمانی نہ کرے. فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے. بتاؤ، اس کو سب سے قیمتی خزانہ کہا گیا. یہ راحت کی جگہ ہے، یہ ایک مثالی تعلق ہے. اب سوال یہ ہے، اتنی راحت والی جگہ، اتنا قیمتی رشتہ، ایسی محبت ڈرانے کیوں پڑتی ہے؟ رشتہ ٹوٹتا کیوں ہے؟ آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں، یہ رشتہ جو قائم ہوا تھا کس بنیاد پر ہوا تھا. قرآن کریم یہ کہتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ رشتہ قائم ہوا ہے دو افراد کے درمیان اور ایک میثاق کے تحت ہوا ہے، میثاق غلیظ کے تحت ہوا ہے. یہ میثاق کا لفظ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں تقریباً آج سے 5 سال پہلے اس ملک کی دو بہت بڑی جمہوری قوتوں کے درمیان ایک میثاق ہوا جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں. میثاق جمہوریت کے تحت دو سیاسی قوتوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوا تھا، مگر وہ میثاق ٹوٹ گیا، جو دوستی تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی، محبت نفرت میں بدل گئی. پھر پورا 5 سال کس طرح گزرا وہ آپ کو معلوم ہے کہ جی وجہ کیا بنی، انہوں نے جی میثاق جمہوریت کی قدر نہیں کی، میثاق جمہوریت پر قائم نہ رہے. یہ وہی لفظ ہے جو اللہ نے استعمال کیا، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. در حقیقت مرد اور عورت کے درمیان یہ رشتہ، یہ دوستی، جو قائم ہوئی ہے ایک میثاق کے تحت ہوئی ہے. میثاق کیا ہے؟ یہ خالی ایجاب اور قبول دو الفاظ نہیں ہے کہ جی ہاں مجھے قبول ہے، جی ہاں مجھے قبول ہے. یہ میثاق ہے، میثاق یہ محض ایک جملہ نہیں ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کوئی ایک کلمہ نہیں ہے، یہ مکمل ایک منہج ہے، مکمل ایک ضابطہ ہے، مکمل ایک دستور ہے. بالکل یہ میثاق، یہ میثاق جو ہے یہ ایک بہت بڑا عہد و پیمان ہے، مضبوط عہد و پیمان. اس کے تحت یہ دوستی قائم ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی قدر کرنی ہے. اس لیے کہ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، مرد کے بھی حقوق ہے، عورت کے بھی حقوق ہے. اخلاقی دائرے میں رہ کر، شرعی حدود میں رہ کر ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی قدر کرنی ہے. یہ ہے مثال. جب تک یہ دونوں افراد اپنے دل میں اس میثاق کو قائم رکھیں گے، اللہ کی توفیق سے کبھی رشتے نہیں ٹوٹتے، کبھی جدائیاں نہیں ہوتی. جب تک یہ معاملہ ہو، جب تک اخلاق کا چیپٹر قائم رہے، اس وقت تک محبتیں قائم رہتی ہیں. اخلاق کا پہلو ایک عام نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، سب سے مرکزی گواہی اخلاق کے حوالے سے وہ گواہی ہوتی ہے، مقتدیوں کی نہیں، کہ ہمارا امام صاحب اخلاق ہے. خطیب کی نہیں ہے کہ ہمارے مقتدی صاحب اخلاق ہے. پارٹنر کی نہیں ہے کہ میرا پارٹنر بڑا اخلاق والا ہے. یہ مرکزی گواہی نہیں ہے. مرکزی گواہی کسی آدمی کے صاحب اخلاق ہونے کی گھر کی گواہی ہے. باہر آدمی خول چڑھا کر با اخلاق بن جاتا ہے، خوف چڑھا کر بڑا متقی بن جاتا ہے. اصل دیکھ رہا ہے کہ گھر کے اندر اس کا اخلاق کیسا ہے. گھر کے معاملے کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. قربان جائیں، تین آدمی آئے، کائنات کے امام، مکارم اخلاق، مجسمہ اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق تین آدمی آئے پوچھنے کے لیے، کن کے پاس گئے؟ ابوبکر صدیق کے پاس گئے. حالانکہ سب سے گہرے دوست اللہ کے پیغمبر کے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ. عمر بن خطاب کے پاس گئے، جن سے پوچھنے کے لیے گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے ہیں. اخلاق کی گواہی لینے کے لیے ابوبکر صدیق کے پاس نہیں گئے، عمر بن خطاب کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں گئے؟ جا ثلاثت و رحتن الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کی ہاں گئے. آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھنے کے لیے کہاں گئے؟ آپ کی بیویوں کی ہاں. اور سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے گھر پہنچے، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کے متعلق بتائے. اخلاق کی مرکزی گواہی ہم نے نوٹ کرنا ہے. آپس میں ہم صحب اخلاق ہیں، گھر میں رونا ہے، گھر والوں کو تکلیف ہے ہماری بد اخلاقی کی، ہمارے اخلاق کی مرکزی گواہی وہ ہے جو ہماری بیوی دے گی. بیوی کی گواہی مرکزی گواہی ہے کہ میرا خامد اخلاق والا ہے کہ نہیں. سید عائشہ سے پوچھا گیا، اور اخلاق کو معمولی نہ سمجھے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اور یہ بات آپ نے سنی ہے کئی مرتبہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، عدت کے بعد ایک اور جگہ شادی ہو جاتی ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اور یہ عورت بھی فوت ہو جاتی ہے. اب اگر قیامت کے دن اللہ نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، اور دونوں جو اپنے اپنے دور کے اس کے خاوند تھے ان کو بھی اگر اللہ نے معاف کر دیا، تو سوال یہ ہے یہ عورت اپنے کس خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی؟ کیونکہ پہلا خاوند تو یہی کہے گا کہ اے اللہ جب میں دنیا سے آیا تو نے میری روح کر دی، اس وقت یہ میری بیوی تھی، یہ تو میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی، میں دنیا سے چلا آیا، میں طلاق نہیں دی، یہ میرے نکاح میں تھی اور میں چلا آیا. اور دوسرا کہے گا کہ اللہ جب میں دنیا سے آیا یہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی. اب سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ جنت میں جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت دن کیا ہوگا، اس کے دونوں خاندوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، یہ بھی آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا، دونوں کھڑے ہیں، اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور ان مردوں میں سے کسی مرد سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، بلکہ اس عورت سے پوچھے گا ایہما احسن خلقا، زندگی کے کچھ دن تو نے اس کے ساتھ بھی گزارے ہیں، کچھ دن اس کے ساتھ بھی گزارے ہیں، اچھے اخلاق والا کون تھا؟ جس کی طرف وہ اشارہ کرے گی اس کے ساتھ جنت بھیج دیا جائے گا. اخلاق کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا ہے معاملہ. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، مرد اور عورت کا ایک میثاق ہو چکا ہے، مضبوط اور پختہ عہد ہو چکا ہے کہ ہم نے اخلاق کے دائرے میں رہنا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. اور جب تک یہ چیز ہوتی رہتی ہے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور محبتیں ہوتی ہیں، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی قدر کی جاتی ہے. جب آدمی بد اخلاقی میں آ جاتا ہے، اور بد اخلاقی میں مرکزی چیزیں دو ہیں، دو چیزیں مرکزی ہیں بد اخلاقی میں، نمبر ایک بدگمانی، جب مرد کے اندر عورت کے متعلق یا عورت کے اندر مرد کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جائے، یہیں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. بدگمانی کچھ بھی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی چیز گم ہو گئی بدگمانی ہے، کہیں کہیں میٹنگ ہو رہی ہے بدگمانی ہے، مرد کہیں دوستوں کے ساتھ چلا گیا بدگمانی ہے، عورت عزیزوں کے ہاتھ سے پوچھ کر چلی گئی کہیں مجلس میں بدگمانی ہے، عزتوں تک معاملہ آ جاتا ہے بدگمانی. اس کی مثال یوں دوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا بڑا خوبصورت شخص تھا، گورا رنگ اس کا گورا، اس نے اگر کہا میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے مگر اس کا رنگ کالا سیاہ ہے، گویا وہ اپنی بیوی کے متعلق بدگمانی کا اظہار کر رہا تھا، اپنی بیوی کے متعلق بدگمانی، یہ بنیادی بد اخلاقی ہے اور یہی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اعتماد، دو دوست ایک دکان میں رہ کر جب تک اعتماد نہ ہو کام نہیں کر سکتے، یہاں تو گھر چلانا ہے بغیر اعتماد کے ہو سکتا ہے؟ اعتماد ضروری ہے. اب یہ بدگمانی کا اظہار کر رہا تھا، رنگ اس کا کالا سیاہ ہے، مانا وہ خاندان گورا خوبصورت، بدگمانی پیدا ہوگی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کہاں اس کی بدگمانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تیری مصروفیت کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ جانور ہے؟ جی ہاں. کیا ہے؟ اونٹ ہے. کس رنگ کے؟ سرخ. اونٹ سرخ ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی تیرے ہاں سرخ اونٹنی کے نیچے خاکی رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے پوچھا یہ خاکی رنگ کا بچہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ سوچ یہ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی نسل میں سے کوئی خاکی ہو. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیری نسل میں کوئی کالے رنگ کا ہو. اگر سرخ رنگ کے اونٹ ہیں اور وہاں کوئی خاکی رنگ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور تمہارا ذہن یہ ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں پیچھے کوئی خاکی رنگ کا ہو اس کی نسل میں، تو تیرے خاندان میں یا تیری بیوی کے خاندان میں بھی کالے رنگ کا ہو سکتا ہے. اس کو بات سمجھ آ گئی اور سمجھانے کا نام دیکھے میرے محمد اور رسول وسلم کا، یہ بدگمانی ہے. طلاق تک نوبت کب آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلے نقطہ بدگمانی ہے. اس لیے اسلام نے اس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
ان بعض ظن اثم ولا تجسسوا، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان بعض ظن اثم، بدگمانی گناہ ہے. ولا تجسسوا، تہمے میں نہ لگ جاؤ. نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اطلب الحدیث ولا تحفصوا ولا تجسسوا، خبردار اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. سب سے بڑا جھوٹ جو ہے یہ بدگمانی ہے. ولا تحفصوا ولا تجسسوا، خام خواہ کسی کے آیت تلاش نہ کیا کرو، کسی کی کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، جاسوسیاں مت کیا کرو. جب بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی، دوستی دشمنی میں، اور معاملہ طلاق تک آ جاتا ہے. اسلام نے طلاق کی وجہ بتا دی، اس کا علاج بھی بتا دیا. اور بد اخلاقی کے اندر دوسری مرکزی چیز کیا ہے؟ دوسری مرکزی چیز یہ ہے کہ تحقیق نہ کرنا، تحقیق نہ کرنا. خاندان میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے، منفی سوچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. برادری کے کسی آدمی نے آپ کے کان بھر دیے آپ کی بیوی کے متعلق، اس کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ گھر آباد ہے اس کو خوشی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو سکون ہی نہیں ملتا، اس نے آپ کے کان بھر دیے. اب فوراً آپ کے کان مکمل بھرے ہوئے ہیں، آپ کس بات میں آ گئے؟ یہ بھی بد اخلاقی ہے. جبکہ اسلام نے آپ کو کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب بھی کوئی تمہارے پاس معاملہ آئے، تمہیں کوئی بات بتائی جائے، وہ تمہارے بھائی کے متعلق ہو، تمہاری اولاد کے متعلق ہو، تمہاری بیوی کے متعلق ہو، تمہارے پارٹنر کے متعلق ہو، تمہارے ملازم کے متعلق ہو، تمہارے پڑوسی کے متعلق ہو، تمہارا کام کیا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو. اور محدثین کا موقف ہے کہ تحقیق ایک نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. یہ مت سمجھنا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، نہیں وہ بات غلط نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی تحقیق ہے. بھائی وہ کیوں بات غلط کہتا؟ یہ جہلانہ انداز. بھائی وہ کیوں غلط بات کہتا؟ اس کو کیا وفاد ہے؟ اس کو کیا غلط تھا؟ یہ تو میرا خیر خواہ ہے. بس یہ کہہ کر آپ نے اسی بات کو حرف آخر سمجھ لیا. نہیں نہیں، فتبینوا، آپ تحقیق کریں. تحقیق نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی مسلمان ہوا تو صحابہ کرام نے اس سے پوچھا، خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے اللہ کے پیغمبر کا دور دیکھا ہے، ابو بکر صدیق کا دور دیکھا ہے، اس وقت تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ حالانکہ وہ دور تم نے دیکھے، سب سے مبارک دور میرے محمد الرسول اللہ کا دور ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور ہے، اس دور میں مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا بھی کتب کتابا لی، میرا باپ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی اور میرے حوالے کی تھی، اور کہا کہ جب تک زندہ رہنا اس کتاب کے مطابق چلنا، تیری کامیابی اسی میں ہے. جس وقت اللہ کے پیغمبر نبوت کا اعلان کیا، میں نے اپنے بابا کی کتاب کو کھول کے خالی دیکھا کہ آیا کسی اور نبی کی گنجائش ہے، اگر ہوگی تو میرے بابا نے ضرور بتائی ہوگی اس سے کہ سب سے بڑا عالم تھا، مگر اس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا. ختم. تحقیق کرتا، تورات کو پڑھتا، اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتا، آپ کی دعوت کو نوٹ کرتا، نہیں نہیں، بس بابا کی بات کو کافی سمجھ لیا. ابو بکر صدیق کے دور میں یہی ہوا. اب عمر بن خطاب کے دور میں میرے اندر تحقیق کے جراثیم پیدا ہوئے کہ آخر دیکھو تو صحیح، کہیں میرے بابا سے تو غلطی نہیں ہوئی. میں نے اپنی کتاب تورات دیکھی، اس میں اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کی ساری صفتیں موجود تھی. اس سے مسلمان ہو گیا. تحقیق تحقیق ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بلکہ تحقیق کرنا انبیاء کا منہج ہے. قرآن کریم نے انبیاء کا منہج پیش کیا ہے، انبیاء کا. آپ دیکھیں قرآن کریم نے کہا وہ تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. خود خود نظر نہیں آتا، سلیمان علیہ السلام نے کہا خود خود نظر نہیں آتا، کہاں چلا گیا؟ آئے تو صحیح، آئے سزا بھگتے گا. فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط بی وجئتك من سبع بنبع یقین. تھوڑی دیر گزری، خود خود آ گیا. کہاں تھا؟ کہاں آپ کے پاس ایک رپورٹ لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. انی وجدت امرأة تملکهم کو ہم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں ایک ملک میں گیا تھا، وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ تعجب خیز بات یہ ہے، مرد موجود ہیں حکومت اور اس کے ہاتھ میں، اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے میں نے پوری قوم کو دیکھا اس عورت سمیت کہ رب کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. کیا ہی توحید ہے اس ہدہد کے اندر، کیا ہی توحید کلیکٹر دے رہا ہے، تعجب ہے اس کو کہ شرک ہو رہا ہے. وزین لہم الشیطان اعمالہم، ہدہد کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو در حقیقت شیطان نے یہ اعمال ان کو مزین کر کے دکھلا دیے. فصدہم عن السبیل، حق سے شیطان نے اس قوم کو روکا ہوا ہے. فہم لا یہتدون، ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ کو سجدہ نہ کرنے والے مشرک کو ہدایت کیسے ملے گی جب تک شرک کو نہ چھوڑے؟ خطاب کیا، قربان جائیں، پوری تقریر سننے کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اے پرندہ، تو نے سب کچھ کہہ دیا، بڑی لمبی چوڑی تقریر کر دی، لیکن سن لے، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں تحقیق کروں گا، ہم تحقیق کریں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. حالانکہ پرندہ ہے، پرندے کو کیا مقصد ہے جھوٹ بولنا؟ پرندے کو کیا دشمنی ہے قوم سبا سے؟ نہیں نہیں نہیں، اسلام کہتے ہیں تحقیق کرو، یہ تصرے مت کرو کہ اس کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی، اس کو میری بیوی کے ساتھ کیا نفرت ہے، کیوں غلط بات کہے گا؟ نہیں نہیں، کہا سنندو اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تحقیق کریں گے. اور تحقیق کیا کی؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا خط لکھا، خط میں دو ہی جملے تھے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. خط لکھا، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، پوری حکومت کے اندر رہنے والی عوام کو خط لکھا، تکبر نہ کرو، میرے پاس آ جاؤ اور مسلمان ہو کر آ جاؤ. اب یہ خط، یہ پرچی ہدہد کو دی اور کہا کہ اذہب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، فالقہ الیہم، یہ خط لے کے جا اور خط وہاں پھینک دے اور پھر انتظار کر کے کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیں، دعوت توحید کا، اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر یہ پرندہ جا رہا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس دن یہ آیات لے کر آئے، اسی وقت اللہ کے پیغمبر ایک دم منبر پہ آ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد میں نہ سنوں کہ تم میں سے کسی نے خود خود پرندے کے اوپر حملہ کیا ہے. توحید کا داعی ہے، توحید کا علمبردار ہے، توحید کا پیغام لے کر جانے والا یہ پرندہ ہے، آج کے بعد کوئی شخص خود خود کے اوپر حملہ نہ کرے. توحید کا پیغام لے کر یہ پرندہ جاتا ہے، کیسی توحید، کیسی دعوت، یہ فطری عقیدہ ہے، توحید فطری عقیدہ ہے اللہ کی قسم. اور وہی ہوا، تبصرہ ہوا، واپس آ گیا، بتایا کہ جی ہاں میٹنگ ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، وہ تحفے تحائف آپ کے پاس بھیجیں گے آپ کا منہ بند کرنے کے لیے. وہ تحفے تحائف آ گئے، سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیا کہ نہیں، ہمیں جو اللہ نے انعام دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، اگر اسلام لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی قوم لے کے آ جاؤں گا جو آگے دیکھتی ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی کہ وطن ہے کہ نہیں، وہی وطن ہے. یہ شہادت ہے، یہ آگے جو آنے والا علاقہ ہے وہی ریاست ہے. اور وہ عورت آئی اور یہ ایک تحقیق کا نقطہ پورے ملک کی ہدایت کا سبب بن گیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے. اللہ کی قسم یہ بنیادی بات ہے، تحقیق نہ کرنا اور تبصرے شروع کر دینا گھر اجڑ جاتا ہے. یہ میں نے ابتدائی اسباب بتائے ہیں، اور طلاق پر مزید اگلے جمعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دعا کیجئے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کو غریق رحمت فرما، سب کی قبروں کو منور فرما. جو مسلمان بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں. ہمارے دوست ہیں محترم بھائی تعویذ صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ ہمارے ساتھی کی والدہ کو صحت عطا فرما. اللہ ان کے علاوہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما. کافی دنوں کے بعد آج ایک اعلان کرنا ہے، اور امید ہے کہ آپ ساتھی اس میں پوری دلچسپی لیں گے. سپر ہائی وے پہ جو ہمارا ادارہ ہے مہد الشیخ بدیع الدین علیہ السلامی، اس کے خزانچی ہمارے محترم بھائی صابر ولی جی، اللہ تعالیٰ ان کو دیر پا سلامت رکھے. انہوں نے چند دن پہلے مجھے بتایا کہ اس وقت یہ ادارہ 500,000 روپے قرضے میں گزر میں جا رہا ہے. گزشتہ سال جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہی تھے، اور کس طرح فنڈنگ دوستوں نے کی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. یہ ساتھی کی بڑی ایک ہمت اور جرت ہے کہ اپنے ہی جیب سے ہر مہینے اخراجات ادا کرنا، جبکہ مسائل آپ کے سامنے ہیں. 500,000 کا قرضہ ہے، اور رمضان میں بالخصوص ہمارے ہاں فنڈنگ ہوتی ہے، ابھی دو مہینے ابھی تک وہ بھی باقی ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اس ادارے کے ساتھ جہاں تک ہو سکے تعاون کرے. ہمارے بھائی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آپ کو گیڑوں پہ ملیں گے، باہر ملیں گے. آپ ضرور تمام بھائی بھی اور تمام بہنیں بھی بڑھ چڑھ کر آپ تعاون کریں، اور کوشش کریں کہ یہ قرضہ جو ہے یہ اتر جائے، اور آسانی کے ساتھ یہ دین کا کام چلتا رہے. اور اللہ کرے یہاں سے معصوم بچے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو آپ نے یقیناً کوشش کرنی ہے اور بھرپور تعاون کرنا ہے. اور اگر بعض ساتھی کچھ لکھوانا چاہتے ہیں تو محترم صابر بھائی ہیں، محترم شفیق بھائی ہیں، مشتاق بھائی ہیں، مقصود بھائی ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ہاں آپ لکھوا دیں، تاکہ یہ آپ کی امانت وہاں ساتھی تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. بس یہ درخواست تھی، امید ہے کہ پوری توجہ کریں گے تاکہ یہ قرض کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ادارہ کا معاملہ بآسانی سہولت کے ساتھ چلتا رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.